السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان رائیڈن۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا افغانستان میں ہونے والے خودکش حملے سے، جس میں اطلاعات کے مطابق نیٹو کے 3 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ پروگرام کے اسی سیگمنٹ میں افغان مذہبی اسکالرز اور ہائی پیس کاؤنسل کا افغان حکومت سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جنگ بندی کے مطالبے پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آئینی حیثیت میں تبدیلی کی کوششوں کے خلاف 2 روزہ ہڑتال پر بات ہوگی، اور آخر میں پاک ترکی تعلقات، شمالی کوریا کے جوہری پروگرام سے متعلق اقوام متحدہ کی خفیہ رپورٹ، اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے جنوب مشرقی ایشیا کے دورے پر بات کریں گے۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789۔ اور سامعین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغان ویل نون اینالسٹ ڈاکٹر حسین یاسا صاحب، ہمارے ساتھ پاکستان سے ہوں گے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر محمد سعد صاحب، اور ہمیں شکاگو یونیورسٹی سے عالمی امور کے ماہر ظفر بخاری صاحب جوائن کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ جی کوئی نہیں ہے۔ اور سامین، یہ جو افغانستان میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جو خودکش حملہ ہوا ہے آج، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نیٹو کے 3 اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ان فوجی اہلکاروں کا تعلق چیک ریپبلک جو ہے اس سے بتایا جا رہا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان قبول کر چکے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر حسین یاسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر حسین یاسا صاحب۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ یہ ہمیں معلوم ہے ڈاکٹر یاسا صاحب کہ نیٹو پر یہ حملہ جو ہے، یہ افغانستان کا جو مشرقی صوبہ ہے، صوبہ پروان میں ہوا، اور اس میں نیٹو کے 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان فوجیوں کا تعلق چیک ریپبلک سے تھا، اور ان حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ طالبان نے قبول کی ہے۔ جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ ایسے میں جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، طالبان کی جانب سے ان حملوں سے کیا پیغام جاتا ہے؟
میرے خیال سے یہ جو شمالی صوبے کابل کے شمالی حصے میں پروان موقعیت رکھتا ہے، اور کبھی کبھار یہاں پہ زیادہ فریکوینسی دیکھنے میں نہیں آتی ان حملوں کی، لیکن بہر صورت یہ جو ہوا ہے تو اس سے پیغام بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ان پیس ٹاکس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے، اور یا ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کی کافی جزیات جو ہیں وہ ابھی بہت سے لوگوں کے دسترس میں نہیں ہیں کہ طالبان کی طرف سے یا امریکن کی طرف سے وہ جو ان کے مختلف مواقف ہیں وہ کیا رہے ہیں، بہر صورت ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید آغاز ہو اس مذاکرات کی ناکامی کا، ایک غیر مستقیم سا پیام ہو۔
جی اوکے، ہمارے ساتھ اس وقت کہا جا رہا ہے جی، ہمارے ساتھ بخاری صاحب جو ہیں، ظفر بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے شکاگو یونیورسٹی سے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریگیڈیئر محمد سعد کو بھی کچھ دیر میں ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ ظفر بخاری صاحب، ڈاکٹر یاسا حسین افغان ویل نون اینالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج نیٹو پر جو حملہ ہوا ہے جس میں 3 نیٹو کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں، ان کا تعلق چیک ریپبلک سے تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے طالبان جو ہیں وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی کوششیں جو ہو رہی ہیں امریکہ کی جانب سے، خود افغانستان کی جانب سے، باقی ممالک کی جانب سے، وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں اس وقت۔ کہاں تک آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
اتنا انسٹیبل کنٹری ہے کہ جہاں پر کے جو گروپس ہیں وہاں پر ہم ایک پرٹیکولر گروپ نہیں ہیں، وہاں پہ بہت سارے گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ایک چیز جو کہ کنسیڈر کرنے کی ہے کہ یہ اب وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر کے امریکن گورنمنٹ کا اور طالبان کا آپس میں اتفاق ہو چکا تھا کہ وہ افغانستان کے اوپر وہ لوگ جوائنٹلی کام کریں گے، تو اب اس کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بلیم گیم افغانستان میں بہت چلتا ہے. افغانستان میں کوئی بھی اگر تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے فوراً پاکستان پہ نام ڈال دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم اس کو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو افغانستان میں ایک بڑا میجر رول دیا ہوا ہے, خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. تو اب اس میں ہوتا یہ کہ وہاں پر اگر کوئی بھی چیز اسٹیبل ہونے لگتی ہے جس میں کہ پاکستان کا ایک پارٹیسپیشن ہے, تو الٹیمیٹلی وہاں پر پھر ایسی اینٹائی پاکستان فورسز ہیں جو کہ سچویشن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ پچھلے 15-20 سال سے چل رہا ہے اور بلکہ یہ چلتا رہے گا. تو اس کے اندر مین چیز جو ہے اس وقت دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکن گورنمنٹ نے جو طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایک پارٹیسپیشن دی جائے گی, اور جب ان کی پارٹیسپیشن ہے اس کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن تھوڑی سی بیٹر ہونے شروع ہوگی. اور پاکستان میں جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی پارٹیسپیشن کا ہونا بہت ضروری ہے.
ٹھیک, آپ نے یہ بات کی پاکستان کی اور کی بات کی ہے کہ ان کو مورد الزام جو ہیں وہ ٹھہرایا جاتا ہے جب بھی افغانستان میں کچھ ہوتا ہے, ساتھ ہی انڈیا کی آپ نے بات کی. لیکن یہ آج جو حملہ ہوا ہے اس کو ایران کے ساتھ ایک طرح سے جوڑا جا رہا ہے, اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ فرا جو صوبہ ہے وہاں پر امریکی فوجیوں کو چونکہ تعینات کیا گیا ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو اس صوبے کی سرحدیں جو ہیں وہ ایران سے ملتی ہیں, اور گزشتہ کچھ عرصے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں اس صوبے میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں, اور ایران پر کافی دنوں سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر طالبان کی مدد کر رہا ہے. دوسری جانب تہران ان الزامات کو رد کر چکا ہے, تو اس میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں اس چیز میں؟
دیکھیں, ایک چیز جو کہ ہمیں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان پچھلے آئی ووڈ سے فور دا لاسٹ 30-40 ایئرس, خاص طور پہ سوویت انویژن کے بعد, اس قدر ڈسٹیبلائز کنٹری ہے اور ہمیشہ ڈسٹیبلائز رہا ہے کہ جہاں پر کہ بلیم گیم جو ہے یہ بڑا کامن ہے. اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو پریکٹیکلی آپ یہ دیکھیں کہ افغان گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے کابل سے باہر, اور بہت سارے علاقوں میں وہاں پہ ویسے بھی افغان بینگ اے ٹرائبل سوسائٹی اٹ سیلف وہ اتنی زیادہ افیکٹو ان کا رول یا اتنا کنٹرول نہیں رہا ہے. تو اس میں اگر اس کے اندر جہاں تک تعلق ہے ایران کا, یہ بالکل وہ سچویشن بنتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی اگر پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کو یا ایس آئی کو بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ شروع کرنے والے بھی افغان گورنمنٹ کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں بھی اتنی زبردست وہاں پہ سیکشنز بنے ہوئے ہیں, اور یہ سوسائٹی پچھلے سینکڑوں سالوں سے اس طریقے سے ٹرائبل سوسائٹی رہی ہے. تو اس میں لیکن جہاں تعلق ہے ایران کا, میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایران کا اپنا بھی ایک بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر, خاص طور پہ امریکن انویژن کے بعد جب طالبان وہاں سے نکلے ہیں اور وہ جا کے سیٹل ہوئے ہیں ایران کے اندر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس کو ڈینائی کرے گی, لیکن جب تک کہ آپ کے پاس اس کا کوئی کنکریٹ پروف نہ ہو صرف کہہ دینے سے کہ یہ ایرانین کہ ایرانی بیسڈ ہے یا ایرانین فورسز نے کیا ہے, وہ اتنا زیادہ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ول بی ان افیکٹو تھنگ, کیونکہ کل یا پرسوں جب کوئی اور ایک آدھ اور واقعہ ہوگا تو پھر یہ واقعہ جو پھر بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا.
ٹھیک, ڈاکٹر یاسا, آپ کہاں تک بخاری صاحب سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسی رپورٹس بھی آتی رہی ہیں نیٹو کے حوالے سے, خود افغان حکومت جو سرویس کرتی ہیں, باقی جو وہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو سرویس وہاں ہوتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 70% افغانستان جو ہے وہ افغان حکومت کے زیر کنٹرول ہے. ڈاکٹر بخاری کا کہنا ہے کہ کابل سے باہر رٹ ہی نہیں ہے افغانستان حکومت کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
تجزیے سے کسی حد تک سٹنلی موافق ہوں, لیکن یہ کہ 70% 40% یہ سٹنلی بھی ہمارے پاس اس وقت کوئی ارقام درست نہیں ہے, لیکن بہر صورت افغان سرزمین کا ایک بہت قابل ذکر حصہ وہ افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا تو شروع دن سے یہ اپروچ رہا ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ سوری پیس کے حوالے سے یہ جو کوششیں چل رہی ہیں یہ جن اصولوں پہ ہونا چاہیے وہ ان اصولوں پہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اس کے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہر صورت امریکہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں, ان کے فوجی ابھی بھی افغانستان میں ہیں کئی ہزار, تو ان کا جو رول ہے وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا خیال شروع دن سے یہی رہا ہے کہ جب تک آپ ریجنل قوتوں کو اس پروسیس میں دخیل نہیں کریں گے, افغانستان کے جو چھ ہمسایہ ممالک ہیں جن کے کسی نہ کسی حد تک انفلوئنس ہے افغانستان میں, اور ان کے کچھ ملاحظات بھی ہیں, کچھ ملکوں کے سیریس ملاحظات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, اور ان کے افغانستان کی جو غیر ثبات والی سچویشن ہے ان کے ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتے ہیں ان کے اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اسٹیبلٹی کے اوپر. تو یہ امریکن جتنی بھی کوشش کرے بہر صورت طالبان کا وہ موڈ کہ وہ آ کر افغان حکومت کا حصہ بنے یہ ہوگا نہیں کبھی, کیونکہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس افغان ایڈمنسٹریشن کو تو وہ ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, نہ وہ اسلامی ایڈمنسٹریشن کے طور پر ریکگنائز کرتے ہیں, نہ وہ افغانستان کانسٹیٹیوشن کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو اس کے لیے ریجنل اپروچ کے ساتھ, جیسا کہ بخاری صاحب نے بڑا درست فرمایا کہ افغانستان ایک ٹرائبل کنٹری ہے اور اس میں جو ہے بہت سارے ایتھنک گروپس ہیں جن کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, جن کے اپنے کلچرل ویلیوز ہیں جو کہ بہت حد تک میچ کرتے ہیں, بہت حد تک میچ نہیں کرتے ہیں آپس میں. تو اس کے لیے وہ جو نیا آئیڈیا ابھر رہا ہے کہ اب جو ہے پرانا نیریٹو یہ تھا کہ افغان لیڈ اور افغان حکومت کی سربراہی میں, اب افغان حکومت کی وہ جو لیجیٹیمیسی ہے وہ شروع دن سے ہی وہ انڈر کوشچن ہے اور روز بروز جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو جو نیا آئیڈیا ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا جو گرینڈ الائنس بنایا افغانستان میں, جس میں افغانستان کے سارے اقوام شامل ہیں, 35 کے قریب مختلف پارٹیز ہیں اس میں, افغان متنفذین, سول سوسائٹی, تو ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس پروسیس کو لیڈ کر سکیں تو ہمیں کرنے دیں, ہم آپ کو بھی شامل کریں گے اس میں, طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی گفتگو کا آغاز کریں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ریجنل کنٹریز کو بھی دخیل کریں گے بڑے اصولی انداز میں. یہ نہیں کہ اس میں کوئی آپریشنل گیم ہو اس کے پیچھے کہ آپ کس کنٹری کو کس وقت انڈرمائن کرنا ہے.
بالکل, لیکن ڈاکٹر یاسر صاحب آپ نے شروع میں جو کوسچن اٹھایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے مختلف طبقوں کی طرف سے, مختلف ممالک کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان جو افغان طالبان ہیں ان کو کسی طرح سے مذاکرات کی میز پر لایا جائے, لیکن اصولوں کی آپ نے بات کی ہے. بریگیڈیئر سید محمد سعد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈیفینس اینالسٹ ہے ویل نون پاکستان سے, ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ طالبان سے جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کن اصولوں پہ بات چیت جو ہے وہ ان سے ہو سکتی ہے, اصول کیا ہونے چاہیے؟ بریگیڈیئر صاحب
دیکھیں, یہ جو بات چیت ہوتی ہے اس میں مبالغہ بہت جاتا ہے کہ یہ طالبان نے جو ہے وہ افغانستان کے وہ پورا قبضہ کر لیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کون سا صوبہ جو ہے, 32 صوبے ہیں افغانستان میں, کون سا صوبہ طالبان کے پاس ہے, کون سا اولس والی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے. تو طالبان کے اوپر اگر ان کا ہے تو کنٹری سائڈ میں, اگر وہ رورل ایریاز میں کہ ان کے وہ ہیں وہ بھی کنٹیسٹڈ ہیں, تو تقریباً 30-40% علاقہ شاید طالبان کے کنٹرول میں ہو ڈائریکٹ, 30-40% جو ہے وہ افغان حکومت کے کنٹرول میں ہے اور باقی کنٹیسٹڈ ایریا ہے. کبھی طالبان اس میں ہوتے ہیں, کبھی اس میں گورنمنٹ فورسز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ابھی تک کوئی طالبان نے اسٹریٹجک گین افغانستان میں نہیں کیا کہ انہوں نے کسی صوبے پہ قبضہ کر لیا ہے یا کسی بڑا کمیونیکیشن سینٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. قندوز میں ایک دفعہ کیا تھا, ان کو باہر نکال دیا آپ نے. افغان حکومت کے جو اس وقت مسائل ہیں وہ مذاکرات کی میز کی جو آپ نے بات کی ہے اور طالبان کے ساتھ, तो सबसे बड़ी पेशरफ जो पिछली ईद पे हुई थी कि 3 दिन की एक जंगबंदी वहां पर हो गई और उसकी बड़ी पजीराई हुई। अफगान हुकूमत के भी जो फोर्सेस हैं वो भी, जो तालिबान के जो फोर्सेस थे वो भी आए, उन्होंने दावतें की इनकी गवर्नमेंट फोर्सेस की और इन्हें इकट्ठे जो है ईद गुजारी आपस में। और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी जो बड़ी ईद आ रही है इसके ऊपर शायद 6-7 दिन का जंगबंदी के ऊपर कोई काम हो रहा है और शायद अफगान हुकूमत दोबारा पेशकश करे और तालिबान उसका कोई मुस्बत जवाब दे सके। अमेरिका जो है वो उसूल सबसे पहले ये हुआ कि जब मौजूदा अफगान हुकूमत है इसको वो किसी तरीके से ये निजाम जो है ना वो इसको डिस्टर्बेंस इसमें नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो किसी न किसी शक्ल में ये रहेगा। अभी उसके अंदर तालिबान जो है वो किस तरह इसको डील करते हैं ये तो मुज़ाकरात की मेज के ऊपर पता चलेगा। इसके ऊपर टॉक्स अनकंडीशनल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि टॉक्स अनकंडीशनल होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई पहले से शरायत नहीं होनी चाहिए कि वो है। दूसरा यह है कि एंड स्टेट को हमने हेजी रखना है, क्योंकि अगर हम एंड स्टेट पर पहले पहुंच जाते हैं तो फिर मुज़ाकरात का फायदा कोई नहीं है। तो आप पहले मेज पर बैठे उसके बाद आगे चलेंगे। अभी तालिबान ने चूंकि एक उन्होंने बड़ा उसके ऊपर एक स्टेटेड पोजीशन थी कि हमने अफगान हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करनी है, हमने अमेरिका के साथ बातचीत करनी है, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी जो पाकिस्तान भी है या यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने दचक दिखाई है और अमेरिका ने उनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। और जो एलिस वेल्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट की, उनकी 2 दफा तालिबान जो वो है ऑफिशियल्स कतर में उनके साथ बातचीत हुई है। तालिबान ने बताते खुद भी मेरे ख्याल में एक कमेटी बनाई हुई है कि जो उनको एडवाइस करे कि किस तरह अगर मुजाकरात होते हैं तो किन शरायत के ऊपर होनी चाहिए, तो अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। ये रिपोर्ट्स हैं कि कोई कमेटी बनी है, तो हमें मतलब है कि मुस्बत रहना चाहिए कि अफगानिस्तान में अगर ये पिछली दफा जैसे सीज फायर हुआ है दोबारा सीज फायर हो जाता है और फिर अगर कोई इस तरह पॉकेट्स में सीज फायर वगैरह शुरू हो जाए और अफगानिस्तान में एक दफा ये इत्माद साजी हो जाए, जनबंदी हो जाए, खून रेजी बंद हो जाए, तो मुजाकरात आगे चल सकते हैं। पहले यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चले और एट अ लेटर स्टेज जो है वो अफगान हुकूमत भी उनमें शामिल हो सकती है।
जी, और बिल्कुल सीज फायर की बातें जो हैं वो हो रही हैं और आज ये इतलात हैं कि जो अफगान पीस काउंसिल है और अफगान मजहबी स्कॉलर्स का जो काउंसिल है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने अफगान हुकूमत से कहा है कि वो जो ईद आ रही है कुछ अरसे में उसके मौके पर जंगबंदी का ऐलान करें। इससे अफगान के साथ तालिबान में कितनी मदद मिलेगी? डॉक्टर यासा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है तालिबान की तरफ से भी कुछ लचक नजर आएगी? डॉक्टर यासा साहब जी, उनकी लाइन जो है कट चुकी है। जफर बुखारी साहब, आप इसका जवाब दें अगर।
नहीं, देखें, एक चीज को जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना कि ये तो एक कॉस्मेटिक्स मेजर्स होते हैं कि आपने ईद के ऊपर कह दिया कि आप सीज फायर कर दें या मुहर्रम पे कह दिया सीज फायर कर दें। हमें अफगानिस्तान को जो हम देखें हमें एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। अफगानिस्तान एक बड़ा यूनिक कंट्री है, एक तो वो लैंड लॉक है नंबर वन, दूसरी चीज ये कि अफगान सोसाइटी इटसेल्फ जो है वो इतनी ट्राइबल सोसाइटी है कि जो कि पिछले बहुत सारी आप ये देखें कि डिकेड्स के अंदर वो अपने अंदर वो सिविक और एकेडेमिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं कर सके जो कि एक आम कंट्री को डेवलप करने चाहिए और वहां होते हैं। जैसे वहां पे कंसेप्ट नहीं है बहुत ज्यादा थिएटर्स का, सिनेमाओं का, इस चीज का, उसकी वजह ये कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हिस्टोरिकली अफगान सोसाइटी जो है उसने कभी किसी भी आउटसाइड फोर्स के सामने सरेंडर नहीं किया। तो जब आप इसको देखते हैं कि नो डाउट कि इसमें हम आर्गूमेंट से एक हम कह सकते हैं कि सोवियत इन्वेजन जो थी वो नाकाम हुई बिकॉज के पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएस का एक नेक्सस था जिसने के मिल के सोवियत फोर्सेस को वहां पे डिफीट दी, जिसके पीछे सोवियत अपनी इंटरनल इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे जब भी हम अफगान सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और अफगान सोल्यूशन आउटसाइड से नहीं आएगा बल्कि विद इन ही आएगा, और विद इन हमें अपने परसेप्शंस को चेंज करना पड़ेगा। देखें, अमेरिकन हर चीज को देखते हैं एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज टुवर्ड चाइना वो बहुत डिफरेंट है। चाइना जो है वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट अथॉरिटेरियन सोसाइटी है और जहां पर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है। इसी रेफरेंस से अगर हम अफगानिस्तान को लें और उसको हम उनके अपने कल्चरल सिविक सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बेस के ऊपर अगर हम उसके डिसीजन बनाएं बजाय इसके कि हम अपना परसेप्शन यूज करें कि विच इज गुड इन पाकिस्तान शुड बी गुड इन अफगानिस्तान और विच इज गुड इन अमेरिका शुड बी गुड इन अफगानिस्तान, तो ये है सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसके अंदर ये है। फैक्शंस वहां पे हमेशा से रहे हैं और फैक्शंस हमेशा रहेंगे, वो आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। आप कोई भी पीस ले आइए वहां पे इस कदर मल्टी एथनिक सोसाइटीज हैं, स्पेशली लाइक आप ये देखें कि नॉर्थ के अंदर अगर ताजिक हैं तो साउथ में पश्तून हैं, ताजिक्स और पश्तूंस का आपस के अंदर कंप्रोमाइज होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में पॉलिटिकली पॉसिबल है और यूएस की प्रेजेंस वहां पर इस लिहाज से ये लोग अपना इम्पोज कर सकते हैं उनके ऊपर साइन के, जाहिर है अमेरिका का बड़ा स्ट्रांग वहाँ पे सर्विलेंस होने के साथ साथ।
लेकिन ये जो आप बता रहे हैं हमें एक सिनेरियो, इसमें मुझे मालूम है कि काफी हद तक ब्रिगेडियर साहब आपसे एग्री नहीं करेंगे, खास तौर पर आप जो कह रहे हैं कि सिविक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब काफी कोशिशों के बावजूद भी नहीं बन पाई हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये आप बताइए कि खुद अमरीका इस वक्त कोशिश कर रहा है, जिसका जिक्र जो है वो ब्रिगेडियर साहब ने भी किया, अफगानिस्तान के साथ मुजाकिरात के लिए, अमेरिका किन बुनियादों पर किन बेसिस पर तालिबान के साथ बातचीत करेगा? और जाहिर है बातचीत की जब हम बात करते हैं तो लेने देने की बुनियाद पर होती है, अमेरिका क्या देने को तैयार होगा तालिबान को?
देखिए मैं आपसे सुनूं, पहले तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि अमेरिका अफगानिस्तान में गया क्यों था। देखिए ना, टेररिस्ट अटैक यहाँ पर अमेरिका में होते हैं जिसमें ज्यादातर लोग जो थे वो सऊदीज और इजिप्शियंस थे, और एंड अप हुआ वो जाके वहाँ पे उसामा बिन लादेन की वजह से, तालिबान की वजह से वहाँ पे, तालिबान की शायद गवर्नमेंट थी और उन्होंने नहीं दिया, जो मैं समझता हूँ उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक थी, इसकी वजह से कि उन्होंने इस तरीके से फॉरेन फोर्सेस को इन्वाइट किया और फिर एक और नई फाइट वहाँ पे शुरू हो गई। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अमेरिका से जो तालिबान गवर्नमेंट या तालिबान के फैक्शन ही बल्कि जो गवर्नमेंट ले सकती है, तीन चार एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पर कि अमेरिकन गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
सही।
सबसे पहला जो एलिमेंट है इसके अंदर जो कि हम मिस कर जाते हैं एशिया में, वो है यूएस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर में अमेरिका का इतना स्ट्रांग, आप ये देखें कि इनकी इकोनॉमी का ये फैक्टर है, इसको अगर हम कॉपी करें तो और अच्छी बात यह है कि अमेरिका की हर एम्बेसी में जहाँ पर कमर्शियल सेक्शन है वहाँ इनका एग्रीकल्चर सेक्शन भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के ऊपर और उसके बाद एजुकेशन पर, ये दो चीजों पे अगर ये फोकस कर लें, बाकी रह गई ये कि सोसाइटीज देखें, इसमें ये होता है शरा कि सोसाइटीज को विद इन ही डेवलप होना पड़ता है, बाहर से आप इम्पोज नहीं कर सकते। जब तक अफगान लोग, और मैं समझता हूँ कि अफगान की जो यंग जनरेशन है खासतौर पर, और जहाँ जिस तरीके से इंटरनेट का एक रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड आया है, उसकी वजह से मैं ये फील करता हूँ कि नहीं, अब जो उनकी यंग जनरेशन आ रही है, चाहे वो जनरेशन प्रो तालिबान हो या एंटी तालिबान हो, उनका एक कॉमन गोल ये जरूर होगा कि अफगानिस्तान के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जिस तरीके से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ईरान की मिसाल ले लें आप, ईरान बावजूद इसके कि ईरान के ऊपर इतनी शदीद किस्म की पाबंदियां रही हैं, आज भी आप ही देखें कि ईरान जो है उनका $20 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है।
जी, आगे चलकर उस पर बात करेंगे, ये एक और हमारा मौजू है, प्रोग्राम का सेगमेंट है, उस पर आपसे बात करते हैं। डॉक्टर माफ कीजिएगा, ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि खिते के जो ममालिक हैं, ईरान, पाकिस्तान, रशिया को आप ले लें, ये कितना गंभीर बना रहे हैं पाकिस्तान में तालिबान के साथ अमन मुजाकिरात की जो कोशिशें हो रही हैं? और डॉक्टर यासर का ये कहना था कि इन ममालिक को एक पेज पर लाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता, इन ममालिक के अपने अपने मुफादात हैं, काफी बरसों से हम देख रहे हैं, इनको एक पेज पर किस तरह लाया जा सकता है?
देखिए, जो रशिया का और ईरान का जो मसला है वो दाइश है, कि अफगानिस्तान में दाइश आ रहा है और काफी मजबूत हो रहा है, मशरकी अफगानिस्तान में और शुमाली अफगानिस्तान में भी उनके काफी अभी जो है आपने देखे हैं तो हमले वगैरह उन्होंने किए हैं। तो ईरान का भी मसला जो है वो दाइश है, वो तालिबान के साथ उनकी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि वो मगरबी अफगानिस्तान से दाइश को दूर रखें, तो वो उनकी माली मदद भी करते हैं और कुछ हथियार वगैरह भी मुहैया करते हैं। और वो जो तालिबान का जो इसहाकज़ई ग्रुप है वो पाकिस्तान से नाराज है कि जो अख्तर मोहम्मद मंसूर को ड्रोन हमले में हलाक किया गया था, वो समझते हैं कि पाकिस्तान का उसमें कुछ हाथ था, तो वो पाकिस्तान से नाराज भी हैं और वो ईरान के साथ ज्यादा करीब हो गए, और अक्सर मंसूर भी ईरान के साथ काफी उनके करीबी रवायत थी। इस तरह रशिया को ये वो है कि जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनको जो है दाइश उनको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दाइश का जो एजेंडा है वो है अक्रॉस द बॉर्डर्स है, मतलब कि वो सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान के ऊपर भी है, ईरान के ऊपर भी है। ये तालिबान का जो वो है वो कहते हैं हम सिर्फ अफगानिस्तान के हदूद के अंदर जो है वो हम एक इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं और उसके लिए हम एक तहरीक चला रहे हैं। तो ये मसाइल हैं। तो अगर अफगानिस्तान में एक पुरमन अफगानिस्तान के लिए अगर मुजाकरात होते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में ईरान भी शामिल होगा, उसमें रशिया भी शामिल होगा, चीन भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ तआवुन इसी बात पे कर रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो अमन लाया जाए। इस तरह तालिबान के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है, एक इंटरनल प्रेशर है क्योंकि तालिबान की एक बड़ी तादाद है जो ये समझती है कि अभी जो जंग जारी है उसमें अफगान का खून कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है अभी, और हमें किसी ना किसी तरह अफगान हुकूमत के साथ जो अफगान है उनके साथ कोई बातचीत करनी चाहिए। तो वो इंटरनल एक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर पाकिस्तान से भी उनके ऊपर आ रहा है कि आप बातचीत शुरू करें। हालिया दिनों में अगर आपको याद हो तो एक उलमा कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरेबिया में, उन्होंने भी मतलब है कि अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकरात हल के ऊपर जो है वो एक इशारा डाला था। तो ये जितने भी आपको ये जंगबंदी वगैरह है ये बहुत बड़ी पेशरफ थी जो हुई है। अफगान तालिबान किसी तरीके से भी जंगबंदी के लिए तैयार नहीं थे, ये अलामती है लेकिन इसके इम्प्लीकेशन बड़े फार रीचिंग हैं, और अगर दोबारा ये सीज फायर होता है तो ये मेरे ख्याल में पुरमन अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा कदम होगा।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब आपका। जफर बुखारी साहब आप मजीद कुछ देर के लिए हमें हमारे साथ रहिए, और हमें ज्वाइन किया है भारत से सतीश मिश्रा जी ने, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। कुछ देर में हमें पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगी डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आसमा शाकिर ख्वाजा साहिबा, और हम इस सेगमेंट में बात करेंगे इस वक्त भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आईनी हैसियत में तब्दीली की कोशिशों के ख़िलाफ़ दो रोज़ा हड़ताल जो है वो जारी है, उस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com, और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। इस वक्त शिकागो यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं जफर बुखारी साहब, भारत से हमें ज्वाइन किया है सतीश मिश्रा साहब ने, और कुछ देर में पाकिस्तान से आसमा शाकिर ख्वाजा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी। सतीश मिश्रा जी आदाब, और आप हमें बताइएगा कि ये आर्टिकल 35 ये है क्या और इसमें तब्दीली लाने की वजूहात क्या हैं?
देखिए ऐसा है, आर्टिकल 35A से यह है कि बाहर का जो गैर कश्मीरी है वो वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता और अपना धंधा शुरू नहीं कर सकता। ये जो ओरिजिनल जब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था कश्मीर का अलग, तब ये आर्टिकल लाए गए थे, और उसकी वजह से कश्मीर की ऑटोनॉमी का ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एस्पेक्ट है इसका। अब हो ये रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है और वो अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती है, तो जम्मू में बहुत से लोग जो बस गए आकर बाद में, उनको क्योंकि प्रॉपर्टी वो नहीं खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनकी एक डिमांड रही कि भाई हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, हमको मिलना चाहिए। तो वो एक अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेप ज्यादा है, और उससे मेरा मानना यह है कि आज जिस कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है वहां पर इस बात का डिवीजन ज्यादा हो जाएगा।
ठीक, तो इस पे हमें रद्दअमल जो सामने आ रहा है इंडियन कश्मीर में वो इसके खिलाफ है, इस आर्टिकल में तब्दीली के, राइट?
اسی مطلب جو 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 اس وقت جو ایک جو پچھلے دفعہ چناؤ ہوئے تھے اسمبلی میں, اس میں جموں میں بی جے پی کو بہت زیادہ سیٹیں ملی تھی, تو وہ اس اسٹیپ کو اٹھا کر کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مدعا وہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے ابھی اس کے اوپر کوئی اپنا ڈیسیزن نہیں دیا ہے. ان کو ہم کو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے.
اوکے, ہم آنا چاہیں گے. آسمہ شاکر خواجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے, ڈیفینس یونیورسٹی سے آپ منسلک ہیں. السلام علیکم آسمہ شاکر خواجہ صاحبہ.
جی وعلیکم السلام.
جی آسمہ صاحبہ, اس وقت انڈین کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکل 35A میں تبدیلی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کشمیر کے اندر شٹل ٹاؤن جو ہڑتال ہے وہ جاری ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
دیکھیں اگر ہم دیکھیں ٹرینڈ تو ہمیشہ مودی سرکار کچھ عرصے کے بعد یا اس گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کی ایکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کشمیر میں لوگوں میں جو ہے اس ایجیٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے. کشمیر کے اوپر کشمیر انٹرنیشنل سرخیوں کا بین الاقوامی طور پہ حصہ بن جاتا ہے اور اس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں. ابھی جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے کشمیر میں, وہ ڈیفینیٹلی کشمیر کے لوگوں نے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جس میں ان کو حکومت کے یا کسی کی حکومت کے کسی بھی ادارے کے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے یا اس قسم کی سوچ سے ان کو اختلاف ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ کشمیر کا جو ہے ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کشمیر ایشو پہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے, یعنی کہ کوئی چینجز نہیں ہو رہی. تو اگر آپ نہرو اور ہندوستان کے بعد سابق حکمرانوں کے تشکیل دیے ہوئے اسٹیٹس کو ڈسٹرب کریں گے تو آپ کشمیر کے مسئلے کو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلائز کریں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس ایشو کو میں اتنا دیکھتی ہوں کہ ابھی جس طرح پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں, تھوڑا سا ابھی ٹرانزیشن کا عمل ہے کچھ عرصے کے بعد انڈیا میں خود الیکشن ہونے ہیں اور مودی سرکار ڈومیسٹک ووٹ بینک پہ بلڈ کرنا چاہ رہی ہے. مگر بہرحال یہ جو بھی یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کی ہم جو ہم جب دیکھتے ہیں تو لیگل حیثیت تو نہیں ہے اس کو, تو پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہی کریں گے اور وہ اتفاق رائے سے کریں گے تو انڈین ڈیموکریسی کی آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. اور اگر وہ استبدادیت سے کریں گے اور لوگوں کے اوپر اپنا مسلط کریں گے رائے اس ایتھنک گروپ کی یا اس آبادی کے اس حصے کی جو کہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے, اور جب وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے تو وہ کشمیر کے حصے میں اسٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے. تو اس طرح کشمیر کے مسئلے کی اور تنازع کی نوعیت کو چینج کرنے کی اس طرح کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کشمیر کے مسئلے کے اوپر عالمی رائے عامہ ہموار کرے گی ان فیور آف کشمیری پیپل. بیکاز آپ اس طرح جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک چینج چل رہی ہے اور کشمیری سول سوسائٹی اب جتنی ایکٹیو ہے شاید ماضی میں کبھی اتنی ایکٹیو نہیں رہی, اور سول سوسائٹی نے ایک طرح سے کشمیر کے مسئلے کی باغ دوڑ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے کشمیر کے ایشو کے اوپر, چاہے وہ حکومت کی پالیسیز ہوں, چاہے وہ حکومت اور دہشت گردوں یا فریڈم فائٹرز کے بیچ میں مختلف مذاکرات ہوں یا کوئی بھی سچویشن ہو, پولیٹیکل ان کا کیپٹل ہو, تو سول سوسائٹی ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتی ہے. اور اب جب وہ کہ ایک اور ایکٹ کے ذریعے کشمیری سول سوسائٹی کو اپنے سے مزید دور کریں گے, اپنے سے مزید خفا کریں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیز ان دا لانگ رن نہ بھارت کے حق میں بہتر ہوگی نہ کہ بھارتی مودی سرکار کے.
اچھا آپ یہ بتائیے گا جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ اس حوالے سے کیا قانون ہے؟ کیا باہر کے لوگ, پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ جا کر اس کشمیر میں جو جائیداد ہے اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی میں کوئی حتمی رائے تو اس بارے میں نہیں دے سکتی, مگر جہاں تک میری لمیٹڈ نالج کا تعلق ہے پاکستانی کشمیر میں بھی نان کشمیری جائیدادیں اور پراپرٹی نہیں خرید سکتے, سرکاری نوکریاں حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ شاید وہاں پہ جا کے وہاں کے تعلیمی اداروں میں پڑھ بھی نہیں سکتے. اور یہ ہماری جو ماضی کے ہمارے لیڈرز تھے, ہمارے حکمران تھے, یہ انہوں نے یہ ایک تشکیل دیا تھا, ایک پورا فریم ورک مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستانی کشمیر میں بھی, تاکہ ہم ایک طریقے سے کشمیر کے تنازع کو اگر کلیئر اپ نہ کریں, بھڑکائیں نہ, और इसको इसी स्टेटस को में मेंटेन रखें ताकि जब भी हालात साजगार या मुवाफिक हो कश्मीर का तनाजा बाहमी रजामंदी और इत्तेफाक से हल किया जा सके।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आसमा ख्वाजा साहिबा जी, बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट में थोड़ा सा टाइम रह गया है, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने का, बेहद शुक्रिया। मिश्रा जी, एक पॉइंट जो आसमा साहिबा ने उठाया है वो ये कि अगर आर्टिकल 35A में भारत कोई तब्दीली लाता है तो इससे उनका कहना है कि कश्मीर का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज होगा और खुद इसका जो नुकसान है वो खुद भारत को हो सकता है।
मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ,
ठीक,
बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, वो बात बिल्कुल सही कह रही है और ऐसा हिंदुस्तान की हुकूमत को नहीं करना चाहिए, ये गलत कदम है।
ठीक, ओके। बुखारी साहब, आप क्या देखते हैं, क्या इससे सिर्फ यही इसकी वजह है जो मिश्रा जी ने हमें बताई है कि भारत के बाकी इलाकों के लोग कश्मीर में खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते ज़मीन की, तो इसीलिए इसमें तब्दीली लाई जा रही है, या आपके नज़र में इसके वजूहात कुछ और भी हैं?
देखें, इसके इसको 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 लेने के ना इसकी दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन तो ये है कि अगर हम इसको लेते हैं ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कहीं भी मूव करने की, तो उसको अगर आप इस अगर पॉइंट को लेके अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे तो नो डाउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कश्मीर इशू इंटरनेशनल फोरम की ओर वो कहेंगे भी ठीक है कहीं भी लोग आ जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये तो एक बिल्कुल एक बेसिक पॉइंट है देखने का। लेकिन जो कश्मीर की जो एक नई सिचुएशन ऑलरेडी डिफाइन हुई थी 1947 के बाद और उसके बाद जो फिर मुख्तलिफ यूएन रेजोल्यूशंस ने जब कुछ किया था तो वो फिर उसको एक तरीके से वो उसको एक स्पेशल स्टेटस दे देती है। तो इस चीज को देखते हुए हमें इसको एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव में देखना होगा। एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लिए एज ए होल भी मॉरली बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री एक बहुत बड़ा उनके ऊपर भी एक बोझ है कि जहां पर के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है तकरीबन एवरी सिंगल डे होती है। आप यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जहां पर के अनआर्म्ड कश्मीरी जो है वो उनको जो है डायरेक्ट और डिफेंस फोर्सेस उनका निशाना बनाती हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर यूज ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है ये इटसेल्फ जो है एक नॉन एक्सेप्टेबल नॉर्म है जिसको कि हम ह्यूमन राइट्स के अंदर भी ला सकते हैं। एक उसका ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि वहां पर डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से इंडिया के दूसरे पार्ट जो है वो वहां डिवेलप हुए हैं। तो अब इसमें जो एक तीसरा एलिमेंट जो कि अब सामने आ रहा है हमारे वो ये आ रहा है कि इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट जो लॉ अगर ये चेंज कर पाती है तो उसमें फिर इनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि वहां पर फिर बाहर से लोगों को लाके या बात किया जाए तो उससे ये होगा कि लोकल पॉपुलेशन जो है उनकी ताकि उनकी तादाद जो है वो कम हो जाए। तो ये मॉडल एक तरीके से देखें कि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, जैसे चाइना में भी सक्सेसफुल रहा है और इसराइल में भी सक्सेसफुल रहा है। तो इस मॉडल की बेस के ऊपर इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बड़ी स्ट्रांग रिजेंटमेंट होगी और मैं समझता हूं कि इसको डिप्लोमेटिकली इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा डाउन द रोड। उसकी वजह यह कि कन्फ्लिक्ट जो है कन्फ्लिक्ट इटसेल्फ हमेशा रहते हैं और उसमें और उसके अंदर जो है कन्फ्लिक्ट के अंदर आप वो नहीं कर सकते कि जिसमें कहते हैं ना कि उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, उनको आप डिले कर सकते हैं, आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को आप डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि मुझे पाकिस्तान में अभी इमरान खान की मुझे स्पीच का वो पार्ट बहुत अच्छा लगा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अगर एक स्टेप लेगा तो हम दो स्टेप लेंगे टुवर्ड्स दैट, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो आपस में को एग्जिस्टेंस का है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। और फिर ये कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था पहले भी कि अब तो दुनिया में एजुकेशन और बिजनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये टॉप प्रायोरिटी पे आ गए हैं हर कम्युनिटी के लिए और हर मुल्क के हिस्से के लिए।
ठीक,
तो मैं समझता हूँ कि अगर इन बेस के ऊपर अगर हम अपनी नेगोशिएशन की अगर हम बुनियाद डालेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर इंडियन डेमोक्रेसी में कोई ऐसी हर्डल होगी कि जहां पर कि वो इसको ब्लॉक करेंगे।
ठीक, आप मिश्रा जी हमें बताइएगा کہ آپ کہاں تک دیگر وجوہات کی جو بات کی ہے ظفر بخاری صاحب نے, کہاں تک آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
تو اتفاق کرتے ہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دیکھیے ایسا ہے کہ کنفلکٹ سے تو کسی کو فائدہ ہوتا نہیں ہے, اور کنفلکٹ کو شارپن کرنے سے چیزیں بگڑتی ہیں, کبھی سدھرتی نہیں ہیں. تو آپ فالتو میں کوئی وجہ پیدا کر دیں کہ کنفلکٹ شارپن ہو جائے اور آپ سوچیں کہ مطلب لوگ بھول جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو عوام کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور اس کو آپ نکار نہیں سکتے.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا ستیش مشرا جی. اور ظفر بخاری صاحب, آخری کوسچن آپ سے میں کرنا چاہوں گی, 30 سیکنڈ میں اگر آپ اس کا جواب دیں. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہیں کافی امریکہ سے ناراض نظر آتے ہیں, وہ یہ توقع رکھتے ہیں امریکہ سے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. آپ پاکستان میں پانی جانے والی اس تشویش کو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, میں اس میں امریکہ سے زیادہ میں اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی کو بلیم کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 5 سال میں ہمارے کوئی فورن منسٹر نہیں تھا, اور ہماری امبیسیز نے بھی وہ کام نہیں کیا انٹرنیشنلی. اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی اچھا فورن منسٹر نہ ہو, اچھا کمیونیکیٹر نہ ہو, دیکھیں فورن منسٹر ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن فورن منسٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں امریکہ میں کشمیر کے ایشو کو پاکستان نے خاص طور پہ اس طریقے سے اجاگر ہی نہیں کیا. اب آپ ہی دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہمارے یہاں پچھلے 10-15 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی آئی ڈونٹ سی کہ پچھلے 15 سال میں کچھ کام ہوا ہے. میں تو اس میں بلکہ ایک چیز ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمیں ایک فارن منسٹر اور کم سے کم 2 یا 3 ہمیں ڈپٹی فارن منسٹر چاہیے, جس میں کہ ایک ڈپٹی فارن منسٹر ہمارے یہاں ایک اچھا ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہو جو کہ یورپ اور امریکہ کو ہی اسپیسیفائی کرے. اور اگر ہم ان کے یہاں کنٹینیوسلی اگر ہم اس کے اوپر فوکس رکھیں کہ ایوری ویک اگر ہمارے یہاں پہ ہم تھنک ٹینکس کو ایڈریس کریں, یہاں پہ ہم یونیورسٹیز میں لیکچر دیں, پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز کو انوالو کریں, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اگر ہم ایجوکیٹ کریں کشمیر کے ایشو کو رائٹ فرام دا بگننگ, تب تو کام بن سکتا ہے. لیکن پچھلے 5 سال میں خاص طور پہ, اور اس سے پہلے ایون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ ان کے بھی فارن منسٹر تھے تو وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے. تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا جو فیلئر ہے اس میں, وہ اس میں فیلئر ہے کہ یہ افیکٹو ڈپلومیسی کا نہ ہونا ہے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک غلط طریقے سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے امریکنز کو, کیونکہ دیکھیں امریکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ آپ کنوینس کر سکتے ہیں اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر آپ کرنا چاہیں تو. لیکن جب آپ بات ہی نہیں کریں گے اور آپ دوسری طرف انڈیا کو آپ ایک بالکل پورا کھلا میدان چھوڑ کے دے دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی چاہے, ظاہر ان کی جو امبیسیز ہیں وہ ہماری امبیسیز سے زیادہ افیکٹو کام کرتی ہیں, ان کے ہاں اچھے کمیونیکیٹر ہیں. پھر دوسری بات یہ ایک چیز جو کہ ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کر سکتے, امریکن اکیڈیمیا میں انڈین پریزنس اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کی بیس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ ایک اچھے ڈپٹی فارن منسٹر کا جو ایک اچھا کمیونیکیٹر ہو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا ظفر بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے لیکن اس وقت ہم ایک بریک لیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اس پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے برسل سے ویل نون تجزیہ نگار ہیں سینئر صحافی خالد فاروقی صاحب, اور ہمیں امین اللہ رئیسانی صاحب اس وقت انہوں نے ہمیں بلکہ جوائن وہ کر چکے ہیں, ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. اور امین اللہ رئیسانی صاحب ترکی لبنان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور سامین, سب سے پہلے امریکہ اور ترکی کے تعلقات پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے دو امریکی وزیروں کے اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے, اور کل صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ یہ اس امریکی اقدام کا رد عمل ہے جس کے تحت امریکہ نے ترک حکام پر اسی قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی تھی. یہ اختلافات کی وجوہات کیا ہیں, آگے چل کر یہ شکل کیا اختیار کر سکتی ہے, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. رئیسانی صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ لائن پہ ہیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, آپ ہمارے ساتھ رہیے. خالد فاروقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور پہلے خالد فاروقی صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے امریکہ اور ترکی کے مابین اختلافات میں بظاہر جو ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خالد فاروقی صاحب,
ہیلو.
جی جی, آپ کی آواز آئی ہے.
جی, ترکی اور امریکہ کے درمیان جب سے جو ناکام فوجی بغاوت ہوئی تھی ترکی میں صدر اردوغان کے خلاف, اس کے بعد سے ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں تو کشیدگی رہی ہے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, لیکن بہت زیادہ اردوغان ایڈمنسٹریشن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ امریکہ اس بغاوت کے پیچھے کسی نہ کسی طرح موجود تھا, تو وہی چیزیں پھر آگے بڑھ کر بلڈ اپ ہوتی رہیں. اور جس طرح تعلقات روس کے اور ترکی کے بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور خاصی اس میں قربت آئی ہے, اس سے بھی امریکہ خاصا ناراض رہا ہے ترکی سے, اور ترکی اس طرح کے پرووکیٹیو اقدامات کرتا رہا ہے جس سے امریکہ کو تشویش لاحق رہی ہے. ترکی کے امریکہ سے دو طرفہ تعلقات ہی نہیں ہیں, بلکہ ترکی نیٹو کا بہت بڑا پارٹنر ہے, اور یورپ میں ترکی کی فوج سب سے بڑی فوج ہے نیٹو ممالک میں, تو اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں دونوں تعلقات. اور اس سے جو ہے وہ جو سیکیورٹی اسٹرکچر ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد جو بنا تھا, اس کو بھی بہت زیادہ شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں.
ٹھیک, رئیسانی صاحب, آپ بتائیے گا, دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے وزیروں پر پابندیاں جو ہیں, اس کی حیثیت محض آپ دیکھتے ہیں علامتی ہے یا پھر اس کے اثرات پڑیں گے؟
دیکھیے, اثرات تو ہر بے شک علامتی ہو یا اس کا ہو, لیکن اثرات تو اس کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں, آگے چل کے پرابلم جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اب جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ سارے معاملات شروع ہوئے کیوں سے, کہ جب ترکی میں کیوں ہوا اور ترکی نے ریئلائز کیا کہ اس کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے, تو اسی طرح سے ترکی, کیونکہ گولن جو تھے وہ وہاں امریکہ میں تھے, ترکی بھی کہتا رہا کہ گولن کو آپ ہمارے حوالے کریں, اس کیوں کے پیچھے گولن کی بھی جو ہے انوالومنٹ ہے, لیکن امریکن نے نہیں کیا. اسی طرح یہ جو ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ جو ترکی نے ڈیٹین کیے امریکہ کے لوگ, تو یہ جو ہے پرابلم جو ہے آگے چل کے جو ہے بڑھتا گیا اور اس وقت جو ہے اس نہج پہ پہنچ گیا کہ ایک دوسرے کے جو ہے سینکشن اور اس کی باتیں جو ہیں شروع ہو گئیں, اور یہ خطے کے لیے جو ہے یہ بہت خطرناک ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اور میں جب وہاں سیریا میں تھا تو میں نے ٹرکش امبیسڈر کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آپ سیریا کو ڈی سیبلائز مت کریں, سیریا ڈی سیبلائز ہو گیا تو سارا ریجن جو ہے ڈی سیبلائز ہوگا, لیکن اس وقت جو ہے ہر کوئی جو ہے امریکہ کے پیچھے جو امریکن کہتے تھے اسی طرح کرتا تھا, اور آخر یہ ہوا کہ سارا ریجن جو ہے اس وقت ایک ٹرمائل میں ہے.
لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وہاں جانے کی وجہ جو ہے وہ داعش ہے. خالد فاروقی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, اگر ہم دیکھیں ترکی کے بھی کچھ ہوں گے, ان کے بھی کچھ ان کی تحفظات ہوں گے امریکہ کے حوالے سے, لیکن ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو ترکی ایک طرف تو وہ داعش کے خلاف کارروائی میں امریکہ کا اتحادی خود کو کہتا ہے, نیٹو کا ممبر بھی ہے, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ اس پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ داعش کی مدد بھی کرتا رہا ہے.
دیکھیں, اصل میں جو ہے اکاپے پارٹی کے جو کریڈینشلز ہیں وہ ایک
اسلامک روٹس رکھتے ہیں وہ کریڈینشلز, اور اکاپ پارٹی کے اندر ایسے لوگ بہرحال موجود ہیں جن میں انتہا پسندی کے رجحانات ہیں, لیکن کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہ پارٹی آ گئی ہے اور بہت عرصے سے گورن کر رہی ہے ترکی کو, بہت سارے اکنامک مسائل بھی انہوں نے ترکی کے حل کیے, لیکن وہ جو ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی اس پارٹی کے اندر وہ موجود ہے جو کہ قریب سمجھی جاتی ہے انتہا پسندی سے. تو اسٹیٹ کچھ ریاست کے کچھ عناصر ایسے موجود ہیں, پوری اکپا پارٹی نہیں لیکن ریاست میں ایسے کچھ عناصر بہرحال موجود ہیں جو مذہبی انتہا پسندوں سے ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کی اس بات کی طرف واپس آؤں گا کہ بہت ہی اہم دو وزراء کو جس طریقے سے بین کیا ہے امریکہ نے, اور اس کے ریسیپروسٹی میں ترکی نے ان کے بھی دو وزراء کو اسی قسم کے ان پر جو ہے وہ اقدامات ان کے خلاف اٹھائیں, یہ ایک خاصا شدید رد عمل ہے اور بہت ہی شدید عمل ہے امریکہ کی طرف سے, جس سے سفارتی سطح پر جو ہے وہ بہت زیادہ تناؤ پیدا ہوا ہے, اور اگر یہ زیادہ آگے بڑھتا ہے اس میں زیادہ آگے کی طرف جاتا ہے تو اس سے بہرحال جو پورا سیکیورٹی سٹرکچر ہے گزشتہ 50 سالوں کا وہ خطرے میں پڑ جائے گا, اور اس وقت جو انگیجمنٹ ہے ترکی کی ہر سطح پہ امریکہ کے ساتھ بیرونی اور اندرونی انگیجمنٹ ہے, افغانستان کا مسئلہ بہت شدید ہے اور اس میں بھی ترکی وہاں پر ترکی کے ٹروپس ہیں, تو جس طریقے سے ترکی وڈرا کر رہا ہے اور امریکہ اور ترکی کے درمیان جو تناؤ پیدا ہو رہا ہے اس سے دیگر جو ممالک ہیں یورپ کے اس میں بھی یہ اس کی تناؤ کا ریفلیکشن بعد میں نظر آئے گا, جس سے خاصی خراب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس نازک موقع پر. اور مشرق وسطی میں بہرحال ترکی نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے داعش کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں, اور خاص طور پہ فزیکلی بھی وہ ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بہرحال موجود ہے کہ ترکی میں ایسے عناصر موجود ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کو
ہوا دیتے ہیں. اوکے خالد فاروقی صاحب, ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جو ہے وہ جنوب مشرقی ایشیا کے دورے پر تھے, یہ بتائیے گا کہ ان کے ایجنڈے کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے وہ شمالی کوریا کا جوہری پروگرام جو ہے اس پر انہوں نے بات کرنی تھی, آزاد تجارت کا جو ایشو ہے اس پہ بات کرنی اپنے ہم منصبوں سے, آسیان کا اجلاس انہوں نے اٹینڈ کیا, امریکی نقطہ نظر سے ان کا یہ دورہ کتنا کامیاب رہا؟
میرے اطلاعات کے مطابق نارتھ کورین کو شکایت کر رہے ہیں امریکہ کے امریکہ کے طرز عمل کے متعلق, جو نیوکلرائزیشن کی جو ڈیل ہوئی ہے اس پہ زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے, اور مائک پومپیو کا جو یہ دورہ ہے ایشیا کا وہ ایک روٹین کی کانفرنسیں انہوں نے کی ہیں, لیکن زیادہ جو اس وقت امریکہ کا ظاہر ہے کہ نارتھ کوریا سے ڈیل ہی ایک مسئلہ ہے, اور جو پیسیفک ممالک ہیں اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ممالک ہیں ویسے ہی وہ بہت مضبوط اتحادی ہیں امریکہ کے, اور امریکہ کو ایشیا سے زیادہ جو ہے وہ یورپ میں مسائل کا سامنا ہے, اور یہی جو اور ترکی کے ساتھ جو ٹینشن ہے وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مائک پومپیو کا دورہ ایک نارمل دورہ وہاں کا رہا ہے, اور اسے ہم کامیابی دورہ کہیں گے کیونکہ ان کے وہاں بہت مضبوط اتحادی ہیں ایشیا میں.
بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب. رئیسانی صاحب, آج ہی اقوام متحدہ کی ایک خفیہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا جو ہے وہ عالمی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے صدر ٹرمپ اور صدر کم کے مابین جو ملاقات ہوئی تھی اس میں خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اتفاق ہوا تھا, لیکن اب یو این کی جانب سے یہ رپورٹ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جی خالد فاروقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی, کس طرح آپ اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں یو این کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے؟
دیکھیں جو یہ جو اس قسم کے اتنے طویل تنازعات چلے آ رہے ہیں ان تنازعات کو بہت جلدی حل کرنا ممکن نہیں ہوتا, اور اس میں جو ڈیلز بھی ہوتی ہیں جو گفتگو شنید بھی ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس ڈیل کی.
جی.
تو یہ بات کوئی زیادہ حیران کن نہیں ہے.
ٹھیک.
یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم تمام چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں,
اس میں ٹائم لگے گا آپ کا کہنا ہے. بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب آپ کا, اور سامعین اس کے ساتھ ہیں. شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے ایک وفاقی جج نے حکم دیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پروگرام کو اثر نو شروع کرے جس کے تحت بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ لائے جانے والے بچے جو اب نوجوان ہیں ملک سے زبردستی نکالے نہ جائیں. جج نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈ ہوڈ ارائیول یا ڈاکا پروگرام کے تحت نئی درخواستیں بھی ضرور قبول کرے. تاہم واشنگٹن ڈی سی میں ڈسٹرکٹ جج جان بیٹس نے جمعے کے روز اپنے آرڈر میں کہا کہ حکومت کے پاس اس حکم کے خلاف اپیل کرنے کے لیے 23 اگست تک کا وقت ہے. جو لوگ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں اور پناہ کی درخواست کرتے ہیں ان کے لیے یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی درخواست مسترد کر دی جائے گی. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق سن 2017 میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 120,094 افراد نے امریکہ میں پناہ کی درخواست کی, مگر صرف 6,995 لوگوں کو پناہ دی گئی. ان خوش قسمت لوگوں میں میکسیکو کے 64 سالہ سہریوں بھی ہیں. وائس آف امریکہ کے مائک اوسلیوان کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر لوگوں کی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں جو امریکہ میں قانونی طور پر داخل ہونے کے منتظر ہیں اور عموماً پناہ چاہتے ہیں. اگر وہ پناہ کی درخواست قانونی طور پر کرتے ہیں تو انہیں اس میں کامیابی کے بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں, جبکہ حکومت کی سن 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے اور پناہ کی درخواست کرنے والوں میں سے نصف ہی یہ حاصل کر پاتے ہیں. پناہ کے لیے جو لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوتے ہیں ان کی درخواستوں کو دفاعی پناہ کی درخواست یا ڈیفینسو اسائلم کہا جاتا ہے, اور یہ معاملہ امریکی محکمہ انصاف کے سپرد کر دیا جاتا ہے. جو لوگ قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہو کر پناہ کی درخواست کرتے ہیں ان کی درخواستیں امریکہ میں شہریت اور ترک وطن یا یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے پاس جاتی ہیں. میکسیکو سے غیر قانونی طور پر آنے والے سیریو انہیں خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں,
میں
1992 میں امریکہ آیا کیونکہ ہمارے ملک میں کام نہیں تھا. ٹرمپ انتظامیہ کے سخت اقدامات کی وجہ سے سریو کو بے دخلی کا سامنا تھا, کیونکہ گزشتہ برس مئی میں شراب کے نشے کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. انہیں لاس اینجلس کے قریب جیل میں رکھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی 9 ماہ کی حراست کے دوران جیل کے ایک محافظ نے ان کی توہین کی. اس نے کہا, تم ایک قیدی ہو. میں نے کہا, نہیں, میں قیدی نہیں ہوں. میں ترک وطن کی وجہ سے حراست میں ہوں. میں نے کوئی جرم نہیں کیا. سریو کا کہنا ہے کہ ان کے وکیل ایسپرانزا امیگریشن رائٹ پروجیکٹ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ کیتھولک فلاحی تنظیموں کا ایک پروگرام ہے. انہوں نے اپنے ایک موکل کے لیے پناہ کی درخواست دائر کی کیونکہ وہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھا. جول فراسٹ ایسپرانزا پروجیکٹ سے وابستہ ہیں.
He did have some medical treatment in detention, but it was clearly very inadequate.
حراست میں اسے کچھ طبی علاج مہیا کیا گیا مگر یہ واضح طور پر ناکافی تھا. چنانچہ اپنی رہائی سے 1 ماہ پہلے اس نے خودکشی کر لی. چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دوائیں درست نہیں تھیں, حراست میں اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی. ایک جج نے اس سے اتفاق کیا کہ سرہیو کو واپس میکسیکو بھیجا گیا تو انہیں مناسب دیکھ بھال نہیں ملے گی. فروری میں انہیں پناہ دے دی گئی. سرہیو کو اسائلم نسبتاً جلد مل گئی, مگر امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ درخواستوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث سسٹم میں سست روی آ گئی ہے. پناہ کی درخواست کرنے والوں کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ انہیں ان کے اپنے ملک میں اچھے خاصے خوف کا سامنا ہے کہ انہیں جبر و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا, اور اس خوف کا پیمانہ اقوام متحدہ کے مطابق جبر و ستم کا امکان 10% قرار پایا ہے. اسائلم کے لیے انہیں امریکہ پہنچنے کے کم از کم 1 سال کے اندر اندر درخواست دینا پڑتی ہے. امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ بعض لوگ امریکہ کے نظام میں نقائص کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے ترجمان مائیکل بارس کہتے ہیں کہ ہمارے نظام میں خامیاں ہیں، لوگ دھوکہ کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، چنانچہ جائز طور پر پناہ کی درخواست کرنے والوں کی بر وقت اور طریقہ کار کے مطابق سنوائی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ سر ہیو خوش ہیں کہ ان کا کیس حل ہو گیا، تاہم وہ اب بھی ویزا کے انتظار میں ہیں۔ بے حد الجھن میں ہوں، میں الجھن میں ہوں کیونکہ میں ایک شیلٹر میں ٹھہرا ہوا ہوں، آزاد مگر ایک عارضی رہائش گاہ میں۔ وہ زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔